الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم نے فتاوی رضویہ کے کئی فتوے سننے کی سعادت حاصل کی, اس ضمن کے اندر کچھ تفصیل بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی. کل کا اس سے پہلے کا جو سلسلہ تھا اس میں ہم نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے رسالے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں جو پڑھا کرتے تھے اور کس انداز میں اس نماز کو پڑھا کرتے تھے, اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں بیان کی تھیں کہ معراج سے پہلے صحیح قول کے مطابق صرف رات کا قیام یہ فرض تھا, رات میں نماز پڑھنا یہ فرض تھا. اس کے علاوہ دو نمازیں جو طلوع شمس سے پہلے یا غروب شمس سے پہلے کی ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. صحیح قول کے مطابق صرف رات کا قیام یہ فرض تھا. اور پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اسی حوالے سے کچھ احادیث طیبہ نقل کی تھیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی صحابہ کرام علی مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات کے اندر نماز ادا کرتے تھے. بہر صورت یہ سوال متوجہ ہوتا ہے کہ آیا معراج سے پہلے کی جو نماز ہیں وہ پڑھی کس طریقے سے جاتی تھیں. تو ہم نے اس سے پہلے والے سلسلے کے اندر یہ بتایا تھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ معراج سے پہلے کی نماز ویسی ہی تھی جیسے معراج کی بات کی تھی, کیونکہ معراج کے بعد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل انداز میں نماز پڑھ کے دکھائی تھی, لیکن اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے وہ ویسی ہی تھی جیسا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نماز دکھائی تھی. اس حوالے سے پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا, اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ اس میں قیام بھی تھا, اس میں تکبیر تحریمہ بھی تھی, طہارت صوب یعنی کپڑوں کا پاک کرنا بھی تھا, وضو کرنا بھی تھا, استقبال قبلہ بھی تھا. اور قیام تک ہم نے بات ذکر کی تھی کہ قیام ان تمام چیزوں کو اعلی حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا. آگے ان سے سنتے ہیں کہ آگے اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس میں قراءت بھی ہوتی تھی, یعنی تلاوت بھی اس کے اندر کی جاتی تھی. سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن, یعنی پس پڑھو جتنا قرآن میسر ہو سکے, یعنی جب نماز پڑھو تو اس میں جتنا قرآن تم پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن تم پڑھو. سورہ مزمل معراج سے بہت پہلے نازل ہو چکی ہے. اب اس سورت کے اندر اس کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہے کہ جب نماز پڑھو تو جتنا تمہیں یاد ہے جتنا تم پڑھ سکتے ہو جو تمہیں میسر ہے قرآن پاک سے اس کی تلاوت کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت معراج سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ مرضوان نماز پڑھا کرتے تھے تو اس میں ان کو تلاوت کرنے کا حکم تھا اور اس میں وہ تلاوت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم تلاوت کر لیتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں, تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس نماز کے اندر رکوع بھی تھا, یعنی صحابہ کرام علی مردوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع بھی کیا کرتے تھے. البتہ جو رکوع کا مسئلہ ہے اس میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل اعلی حضرت آگے ذکر کر رہے ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں آگے چل کے. لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے, تحقیق یہ ہے کہ جو نماز صحابہ کرام علیہ مردوان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے پہلے پڑھا کرتے تھے اس کے اندر رکوع بھی کیا کرتے تھے. اور اس نماز کے اندر جو ہے وہ سجدہ بھی موجود تھا, یعنی معراج سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ بھی کیا کرتے تھے. اس کی دلیل اعلی حضرت بخاری شریف کی حدیث پاک ذکر کرتے ہیں, وہ بڑی دل ہلا دینے والی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی وہاں پر موجود تھے. تو ابو جہل نے یہ کہا کہ کون ہے کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو یہ کوئی جائے اور فلاں قبیلے کی جو اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی جو اوجھڑی ہے اس کو لا کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھ دے, یعنی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے. تو ایک بدبخت اٹھا اور جا کے اس نے وہ اوجڑی اٹھائی, اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آ کے وہ اوجڑی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی. پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو انہوں نے اس اوجڑی کو ہٹایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے کھڑے ہوئے. تو آپ نے جو کفار وہاں پر موجود تھے جن کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رہی تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ فرما. تو جتنے بھی ایسے افراد تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی, بدترین موت کا وہ شکار ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں تکلیف پہنچائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتدا سے ہی نماز کی حالت کے اندر سجدہ بھی کیا کرتے تھے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, یعنی اور سجدہ کریں اور اپنے رب عزوجل کا قرب حاصل کریں. یعنی سورہ علق بھی یہ ابتدائی صورتوں میں سے نازل ہونے والی صورتوں کے اندر سے جو معراج میں نازل ہوئی تھی. اس حدیث پاک سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے اس کے اندر سجدہ بھی تھا. اسی طرح جماعت بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی بعض اوقات ہونا یہ ثابت ہے, ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھائی, اور دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائی. اور یہ سارے کے سارے معاملے ابتدائے وحی کے وقت ہو رہے تھے جس وقت معراج نہیں ہوئی تھی. تو معلوم ہوا کہ اس وقت جماعت بھی موجود تھی. اسی طرح عادت فرماتے ہیں کہ جہر کے ساتھ نماز پڑھنا, یعنی جب بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے, عادت فرماتے ہیں جہر بھی موجود تھا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جنات کا واقعہ ذکر کیا ہے سورہ جن کے اندر, کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سنا تو جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الى الرشد فآمنا بہ, یعنی ہم قرآن پاک سن کر آئے ہیں کہ جو عجیب کلام ہے اور ہدایت دینے والا ہے بھلائی کی طرف نیکی کی طرف, اور ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. تو یہ جنات کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بھی معراج سے بہت پہلے پیش آیا تھا, اور یہ واقعہ نماز فجر کے وقت پیش آیا تھا. فجر کا وہ وقت تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہر کے ساتھ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے جس کو جنات نے سنا, اور سن کر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اس پر آلہ حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک ذکر کی ہے. پھر اس طرح کی باتیں ذکر کرنے کے بعد آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بالجملہ حاصل کلام یہ ہے کہ جہاں تک نظر کی جاتی ہے نماز سابق اصول و ارکان میں اسی نماز مستقر کے موافق نظر آتی ہے. یعنی جہاں تک ہم قرآن و حدیث پہ غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی نماز پڑھ رہے ہیں ویسی ہی نماز یہ معراج سے پہلے پڑھی جاتی تھی. یعنی اس میں وضو بھی تھا, اس میں قیام بھی تھا, اس میں رکوع بھی تھا, اس میں قراءت بھی تھی, اس میں سجدہ بھی موجود تھا, اس میں بلند آواز سے قراءت کرنا بھی موجود تھا, اس میں جماعت بھی موجود تھی. یعنی یہ باتیں ساری کی ساری قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی قرآن و حدیث پر کتنی گہری نظر تھی کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے نماز کی جتنی باتیں تھیں ایک تو قرآن و حدیث سے ثابت کی, دوسرا اس بات کو بھی ثابت کیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں معراج سے پہلے موجود تھیں. اچھا اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ رکوع کے حوالے سے کہ آیا معراج سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس میں رکوع تھا یا نہیں تھا. جو بظاہر دلائل ہیں اس کی روشنی میں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ معراج سے پہلے رکوع موجود تھا, لیکن ایک حدیث پاک ہے جسے امام طبرانی نے موجم اوسط میں اور امام بزار نے اپنی مسند کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع جو ہے وہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے, اور رکوع سب سے پہلے کرنے والی ہماری امت ہے, اور معراج سے پہلے یہ رکوع موجود نہیں تھا. حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی نماز جس میں ہم نے رکوع کیا وہ عصر کی نماز تھی, تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اسی طرح حکم کیا گیا. اس سے دلیل یوں پکڑی گئی ہے کہ رکوع معراج سے پہلے نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا فرمائی تو سب سے پہلی جو نماز پڑھی گئی وہ ظہر کی نماز تھی، اور پھر رکوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر میں کیا تو صحابہ کرام علی مردوان کو تعجب ہوا کہ ظہر کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا اور عصر کی نماز کے اندر رکوع کیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید معراج سے پہلے رکوع موجود نہیں تھا، معراج کے بعد ظہر کی نماز بھی جو پڑھی گئی اس میں بھی رکوع موجود نہیں تھا، البتہ عصر کی نماز یہ پہلی نماز تھی کہ جس میں رکوع ہوا تھا۔ تو معراج سے پہلے ظہر کی نماز تھا کہ رکوع موجود نہیں تھا، عصر کے اندر رکوع کیا گیا، بظاہر اس حدیث پاک سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ موجم اوسط کی طبرانی شریف کی حدیث پاک اور مسند بزار کی حدیث پاک یہ حدیث صحیح حسن ہے تو اس سے واقعی استدلال ہو سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ظہر کی نماز پڑھی گئی ہے، اس معراج سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی رہی اس میں رکوع نہیں تھا، ورنہ دیگر احادیث طیبہ یہ موجود ہیں۔ حضرت عفیف کندی ان کی ایک حدیث پاک ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر مکہ معظمہ آئے، یعنی جس وقت یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے اس وقت یہ مکہ معظمہ میں آئے، اور کہتے ہیں کہ میں کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دن خوب چڑھ گیا تو ایک جوان تشریف لائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان کو دیکھ کر کعبے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ ذرا دیر کے اندر ایک لڑکا آیا اور ان کے برابر میں وہ بھی کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک بی بی تشریف لائیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر وہ جوان ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو یہ دونوں بھی رکوع میں گئے، پھر ان جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو ان دونوں نے بھی اٹھایا، پھر وہ نوجوان وہ جوان سجدے میں گئے تو یہ دونوں بھی گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ بھی اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ کون ہے کہ جو اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے رکوع بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے سجدہ بھی کیا اور نماز پوری ادا کی ہے انہوں نے اس طریقے سے، یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ ہیں، اور یہ جو لڑکے ہیں یہ میرے بھتیجے علی ہیں، اور یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ۔ میرے یہ بھتیجے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے مالک نے انہیں اس دین کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ ابھی یہی دو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو وہ دونوں مسلمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی صرف حضرت علی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے کر آئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، معراج تو بہت بعد کے اندر ہوئی ہے اور اس میں رکوع کر رہے ہیں، تو اب ان دونوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ جو موجم اوسط والی اور مسند بزار والی حدیث پاک ہے اس سے یہ بظاہر ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو رکوع کیا گیا وہ معراج کے بعد نماز عصر کے اندر کیا گیا، اور اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی رکوع کیا جاتا رہا ہے۔ تو اس لیے اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ پہلی والی حدیث پاک حسن یا صحیح ہے تو غالباً اس وقت اعلی حضرت کے سامنے مسند بزار یا موجم اوسط موجود نہیں تھی، یعنی کسی ایسے مقام پر آپ موجود تھے جہاں یہ کتابیں موجود نہیں تھی، تو اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ حسن یا صحیح ہے، یہ حدیث پاک کی کیٹیگری ہے، یعنی اس درجے کی حدیث پاک ہوتی ہے، اس مرتبے کی حدیث پاک ہوتی ہے تو اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، کہ حدیث حسن ہو یا حدیث صحیح ہو تو اس سے احکام کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اگر حدیث ضعیف ہو، یعنی حدیث کو جو راوی آگے لے کر چل رہے ہیں، آگے جا کے بیان کر رہے ہیں، ان میں اگر کوئی راوی ضعیف ہو تو پھر ایسی حدیثوں سے احکام ثابت نہیں ہوتے۔ تو اس وقت چونکہ اعلی حضرت کے پیش نظر غالباً یہ کتابیں موجود نہیں تھیں، کسی ایسے مقام پر آپ ہوں گے، تو اس لیے آپ نے فرمایا اگر تو یہ حسن یا صحیح درجے کی ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، تو واقعی ہمارے یہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوگا کہ معراج سے پہلے رکوع نہیں تھا، اور اگر اس درجے کی حدیث پاک نہیں ہے تو پھر ان کے معارض یعنی ان کے مقابل یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے پہلے بھی رکوع کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب اس حدیث پاک کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ مسند بزار اور طبرانی کی جو حدیث پاک ہے کہ جس میں حضرت علی کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو رکوع کیا وہ نماز عصر کے اندر کیا، تو وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، وہ حدیث پاک سندن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, اور جو دوسری حدیث پاک کے حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ کی, وہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن درجے کو اور اس سے اوپر پہنچتی ہے, لہذا اس حدیث پاک پر عمل کیا جائے گا جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے پہلے بھی رکو کیا کرتے تھے. اور اس کی تائید میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی پیش کی, جس میں سے ایک آیت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں, ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی ورکعی مع الراکعین, کہ اے مریم عاجزی اختیار کرو, اپنے رب کے روبرو رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے اندر رکوع کا حکم دیا گیا ہے, جس سے یہ معلوم ہوا کہ رکوع کرنا یہ ہماری امت کے ساتھ, ہم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, ساتھ خاص نہیں کہ ہم ہی رکوع کرنے والے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی امتیں جو تھیں ان میں رکوع کیا جاتا تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو اس پر صحابہ کرام علی رضوان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا, اسی لیے عدالت نے فرمایا کہ معراج سے پہلے بھی رکوع موجود تھا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاکیزہ, یعنی بیت اللہ کو پاکیزہ رکھو. تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی رکوع کرنے والے یہ موجود تھے. رکوع ہماری امت کا خاصہ نہیں ہے, یہی اعلی حضرت امام اہل سنت کا موقف ہے, اور اس پر آپ نے مزید دلائل بھی ذکر کیے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ معراج کے بعد پڑھی جاتی تھی. اس میں سجدہ بھی تھا, اس میں رکوع بھی تھا, اس میں قیام بھی تھا, اس میں قراءت بھی تھی, اس میں وضو بھی تھا, اس میں کپڑوں کو پاک رکھنا بھی تھا, اس میں بلند آواز سے تلاوت کرنا بھی تھی. یہ ہے ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت کی, جن کی قرآن و حدیث پہ اتنی گہری نظر ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث سے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا, اور اس پر جو اعتراضات تھے اس کے بھی آپ نے جوابات ارشاد فرمائے. اعلی حضرت کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے, فتح و رضویہ کا مطالعہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.